आज हमारे पास वक्त पहले से भी कम है, इसलिए इसके बाद एक और प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 बजे इस प्रोग्राम को समेट दूं। इसलिए मेरी रफ्तार मुमकिन है कोई थोड़ी सी तेज की हो और मुख्तसर। सवाल, हाँ, ये जो कोई नई सूरत है इसकी आमतौर पर मैं इसका खुलासा करता हूँ, लेकिन आज आयात का खुलासा तो बयान नहीं करूंगा, अलबत्ता इसका इसके नाम और इसके मकामी रुजू के हवाले से या महल रुजू के हवाले से एक सवाल तो क्या करता हूँ। ये सूरत भी मक्की सूरतों में से एक सूरत है और मक्की सूरत के बारे में आप जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि मदीना तैयबा में नाजिल नहीं हुई बल्कि मक्का मौसमा में नाजिल हुई, बल्कि उससे भी सही मतलब यह है कि हिजरत से पहले नाजिल हुई है जब हुजूरों में मक्का मौसमा में होगी। अब रही ये बात कि ये किस जमाने में नाजिल हुई है, यकीनन नाजिल तो मक्के के दौर में ही हुई है, लेकिन इसका जमाना ठीक तरह से मुतय्यन करना बहुत मुश्किल है। यानी इब्तदाई सालों में हुई, दरमियानी सालों में हुई, आखिरी सालों में हुई, कुछ कहना मुश्किल। उसकी वजह यह है कि रवायात से बात चीजें जो हमें मालूम होती हैं, जिसको इस जमान लोगों ने शान रसूल भी बनाया, उससे जमाने का ताजिर बहुत मुश्किल। इसी वक्त में ज्यादातर ये शुरू में बातें कही गई हैं इसके तीन चार आयतों में, ये वही बातें हैं कि जो सरदारा में मक्का और तबू तारीफ की खदमत में हाजिर हुए थे, तो वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई तो आहदर ने उनसे जो कुछ फरमाया तो उसके जवाब में उन्हें ये बातें कही और ये क्या बातें कहते हुए उठकर चले गए। अब ये जो बातें हैं ना, इसका हवाला जो दिया जाता है वो मुख्तलिफ वाकयात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुश्वारी हो गई है कि ठीक तरह से तयन करना मुश्किल हो गया। बस ये कहा जाता है कि सरदारा ने मक्का हर तबू तारीफ की खिदमत में हाजिर हुए और आप जाकर ये कहा कि आप अपने भतीजे को रोकिए, वो हमारे बुतों की मुरम्मत करते हैं और तौहीद पर इतने मुबाद कहते हैं, इतने जोर देते हैं कि उसने तौहीद से इंसाफ, तौहीद से इस्तेमाल और तौहीद से हुकूक के हवाले से हमारे आबा अजदाद भी जेरे बैठ आते हैं और हमारे बुत भी जेरे बैठ आते हैं, तो इसलिए हमारे नौजवानों में एक आम नाराजगी पैदा हो गई है। तो हमें अंदेशा हो रहा है कि हम तो चलिए बड़ी उम्र के लोग इतिहास कर रहे हैं आपका या कुछ और लोगों का, लेकिन हो सकता है कि नौजवान ज्यादा सबर ना कर सके, इसलिए आपने सोचना है। चुनाव नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे, तो अबू तालिब ने समझाने की वक्त ये कहा कि भतीजे, मैं हर लिहाज से आपके साथ जो भी गुजरेगी मुझ पर भी गुजरेगी, लेकिन मुझ पर इतना बोझ ना डालो जिसको मेरी बूढ़ी हड्डियां बर्दाश्त न कर सकती। अब दरअसल मुखातब का एक खास मुखातब की खास पता ही होती है, اسے مخالفت آگے بڑھ جائے گی، ظاہر ہے کہ میں زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گا تو ٹوٹ جاؤں گا. تو کہا یہ جو کچھ آپ سے کہتے ہیں آپ اس پر ہمدردی سے غور کریں، آپ ٹھیک اپنا کام کریں، کیا ضروری ہے کہ آپ فرحانہ تنقید کریں. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا یہ لوگ میرے اگر دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھتے اور بائیں ہاتھ پر چاند، اور پھر یہ چاہے کہ میں تبلیغ دعوت کو روک دوں اور وہ بات میں کہوں جو مجھ پر نازل کی جا رہی ہے، تو جب تک میرے قدموں پہ میرا سر موجود ہے میں اس بات کہنے سے نہیں ہوں. دو باتوں میں سے ایک بات ہو کے رہے گی کہ یا میں اس راستے میں ختم ہو جاؤں گا اور یا اللہ کا دین غالب آ جائے. ایک تو یہ واقعہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ آخری دنوں کا نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چار پانچ سن نبوی کا معلوم ہوتا ہے. دوسرا ایک واقعہ اس سے زیادہ مشہور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب بہت بیمار ہو گئے تو اشراف مکہ نے یہ سمجھا کہ معلوم ہوتا ہے شاید کا آخری وقت قریب آ رہا، اس سے بہتر ہے کہ ان سے مل کر اس معاملے کا تصفیہ ہو جانا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ انتقال کر جائے اور ہم اس صورتحال کو زیادہ برداشت نہ کر پائے تو ہم پھر محمد پہ ہاتھ ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو قتل کر دیں یا ان کو گرفتار کر لیں یا ان سے کچھ بھی کریں تو سارا عرب ہمیں ملامت کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو جب تک شیخ زندہ تھا، شیخ سے مراد ہے بنی ہاشم کا سردار، تو ابو طالب سارا بنی ہاشم کے سردار تھے، کہ جب تک شیخ زندہ تھے وہ سب کا تو ان کو لوگوں کو ہمت نہ پڑی، لیکن اب جب وہ اٹھ گئے تو ان کو اٹھ جانے سے فائدہ اٹھایا اور ان کے بھتیجے کا نے یہ کیا وہ کیا، کہا یہ جو باتیں ہوں گی تو ان سے ہماری رسوائی ہوگی. اس طرح بہتر یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہم اس معاملے کا تصفیہ کر دیں. چنانچہ یہ سوچ کر وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے. اور جا کر یہ کہا کہ معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سے کوئی ڈری چکی تو نہیں، کہ تبلیغ و دعوت دونوں پر ہے آپ کے بھتیجے کی جانب سے اور اس کی مخالفت عزیز رسالی کی شکل اختیار کر رہی ہے. کوئی قریشی اور کوئی موسا عرب ایسا نہیں ہے کہ جو سیخوا ہو کر آپ سے کوئی گلے نہیں پڑتا آپ کے بھتیجے کی، یا ان لوگ جو ایماندار ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. بعد ایک شدید کشمکش ہے جس سے مکہ گزرا، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اس کے اثرات تک نہ پہنچے. اس لیے ہم بہت پریشان. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم دیر تک برداشت نہیں کر سکتے، آپ درمیان میں پڑھ کر کوئی تصفیہ کرا دیں تو ہم آپ کے پاس ایک تجویز لے کے آئے. اس تجویز کو آپ دیتے اور بڑی منصفانہ تجویز. انہوں نے کہا کیا تجویز ہے؟ کا تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے اللہ کی، ایک اللہ کی جس کو ایک خدا کو ایک الہ واحد کہتے ہیں، وہ جس کو ایک الہ قرار دیتے ہیں وہ اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں، اس کا جو بھی معاملات ہم وہ کرتے رہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض، ہم نہیں روکیں گے. لیکن ہم اپنے بتوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور جس طرح ہم اسے استمداد کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ اور بھتیجے سے کہیے کہ ہمارے اس رویے پر تنقید نہ کریں، ہمارے پوتوں پر تنقید نہ کریں. ہم اس کے خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کچھ نہ کریں. ہم اس کے طریقے عباد کو جاری نہیں کرتے، وہ ہمارے طریقے عباد کو نہ کریں. تو کہا اس پر اگر آپ اسے سمجھوتا کرا دیں تو وہ آپ کی جگہ خوش ہم آپ کی جگہ خوش. تو دیکھو معاملہ کسی حد تک میں اتنا ہو سکتا. ابو طالب نے بلا بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو چل پھرنے سے معذور ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، تو وہ آئے تو آ کر تشریف بیٹھ گئے. تو کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار ہیں، اسی سے بات کیا کرتے تھے عرب، یہ میرے پاس آئے اور آپ کا جو ان سے جھگڑا چل رہا ہے وہ آپ کو خوب معلوم ہے، انہوں نے انتہائی منصفانہ بات کہی ہے، میں سب سے اس پر تمہارا سمجھوتا ہو سکتا ہے. تو انہیں جو کچھ کہا تھا وہ انہیں دوہرایا کہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہم پر تنقید نہ کریں، ہم آپ پر نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، وہاں ہمیں اپنا کام کریں. حضور اس کے جواب میں فرمایا کہ چچا میں ان کے سامنے ایک کلمہ رکھتا، اور ساتھ جب آپ کہتا ہوں بلکہ اگر میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں جس کا مطلب یہ تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ اس ایک کلمے کو قبول کر لیں تو عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور عجم ان کا بات گزار ہو جائے گا. عربوں پر بھی ان کی حکومت ہوگی اور عجمیوں پر بھی. الفاظ عربی میں یہ ہے کہ تم لکھو نہ بہت عرب, اس سے عرب کے آپ مالک ہو جائیں. وہ تدین الحکم بہت عجم, اور عجم آپ کے سامنے جھک جائے گا. مثلا ایک کلمہ ہے اس کو یہ قبول کر دیں گے, دیکھیں میں ان کے پاس کتنی بڑی بات لے کے آیا. یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں. آج دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ دنیا پر حکومت کریں گے, عرب پر بھی اور عجم پر بھی, اگر یہ میری بات مان لیں. اب وہ حیران ہوئے, بالکل بالکل ہکے بکے رہتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا کلمہ کون سے ہو سکتا. پھر اس میں جماعت نے ہمت کر کے کہا کہ محمد ہم نہیں جانتے کہ تم کس کلمے کی بات کرتے ہو, لیکن ایسے تو 10 کلمے ہم کہنے کو تیار ہیں, تو بتاؤ تو ایسا کلمہ کون سا. انہوں نے کہا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, میں اس کا رسول ہوں, محمد رسول اللہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں یہ کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب وہ سنتا ہی آپ بولا ہوگا اور کھڑے ہوئے کہ یہ کلمہ ہے تم ہم سے کہنا چاہتے, اس میں ایسی کیا بات ہے کہ عرب اور عجم ہمارے سامنے جھک جائے. جن کو معلوم کا ہوتا ہے کہ اصل میں ارادہ تمہارا کچھ اور ہے, اس کے پیچھے اور بات, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. بس ان پر انہوں نے سیخ پا ہوگا ان کو چند باتیں کہیں, کہا تو بہت کچھ ہوگا, اڑ پھڑ بکتے رہے ہوں گے, لیکن یہ چار پانچ آیتوں میں ان میں سے کچھ باتیں دوہرائیں گی. اب یہ اگر واقعہ اس واقعے کو اگر اس کا اشارے مضبوط سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ واقعہ تو 12 سنے نبوی کا ہے, کیونکہ 12 میں جا کر عظم الطالب کا انتخاب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سنے نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی. لیکن وہ واقعہ بہت پہلے کا جو میں نے پہلے عرض کیا, اس طرح کے اور بھی شاید بچن واقعات ہوئے ہوں, اس لیے مفسرین نے اس بارے میں دشواری محسوس کی ہے کہ کوئی ایک زمانہ متعین کرنا اس کے بارے میں مشکل ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ زمانہ 12 وہی ہے کہ جب کہ اہل مکہ کا رد عمل بڑا شدید ہو گیا تھا اور مخالفت بہت بڑھ گئی تھی, اب وہ معاملہ طے کرنے تک آ گئے تھے, اور معاملہ طے کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ معاملہ ادھر ہی ہوگا جن مخالفت انتہا کو پہنچ گئی. تو ظاہر ہے کہ جن مضامین کو بنیاد بنایا جاتا ہے دعوت کی, وہ بنیاد کو وہ سارے مضامین اس صورت میں موجود ہیں. میں ان کو بھی شروع کروں گا, تو آپ شاید ہر آیت کے ساتھ وہ پڑھے دے دی, میں اس کا خلاصہ بیان نہیں کروں. لیکن یہ جو بات میں نے کہی ہے کلمہ کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ سے میں تفصیل تو نہیں, ذرا زور دے کر ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرا خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے کی بات صرف ان کے سامنے نہیں کہی, بلکہ حضور جب بھی کسی قبیلے کے سردار سے ملتے تھے اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ کیا دعوت لے کے آئے ہیں, تو آپ عموماً یہی بات فرماتے تھے. یعنی کسی بھی اجتماعی نظم کے ساتھ ہے نا, ایک دور ختم ختم لوگوں سے بات کرتا اس میں نہیں, جب کسی ایسے لوگوں سے بات کرتے جن کا اثر اجتماعیت پر پڑتا تھا, اجتماعی نظموں سے متاثر ہوتا تھا, اس میں حضور یہ بات ضرور فرماتے. کبھی فرماتے ہیں کہ حال ہی کلمت الجامعہ, یہ ایک مکمل بات ہے, ایک مکمل دعوت ہے جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور تاجر یہ کہتے کہ فہو حظکم فی دنیا و فی الاخرہ, لو تقبلوا منی فہو حظکم فی دنیا و فی الاخرہ, اگر تم اسے مجھ سے قبول کر لو تو اسی میں تمہاری دنیا کی قسمت ہے, اسی میں تمہاری آخرت کی. اور مزید فرماتے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لو تقبل منی, اگر تم اس کلمے کو مجھ سے قبول کر لو تو تم لکھوں بہر عرب بس تدین لکھوں بہر عجم, کہ تم دیکھو گے کہ عرب کے تم مالک ہو جاؤ گے اور عجم تمہارے سامنے چھک جائے. کوئی بات جو ظفر خان مرحوم کا مشہور شعر ہے کہ جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر, عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بند عجم ہو جائے. یہی ایک راستہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا, یہ محض ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو یوں سمجھا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اور قومی اور بین الاقوامی زندگی پر اثر انداز ہونے والا وہ کلمہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ. اس لیے دنیا میں جھگڑے کس بات کا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جھگڑا صرف اس بات کا ہے نا، یعنی گھر سے لے کر بازار تک، تعلیمی اداروں تک، بیوروکریسی تک، حتیٰ کہ فوج تک، حکومت کے ایوانوں تک، ایک ہی بحث ہے کہ ہر ایوان میں اور ہر ادارے میں بڑا ہو کس کو لیڈ کرنے کا حق ہے. عوام سارے برابر ہیں لیکن مجھے بڑا ہوگا وزارت قیادت وہ کرے. اسی طرح جو لوگ بڑے ہوں گے قیادت کریں گے اور ہاؤس میں پہنچ جائیں گے وہ سارے ایک آئین اور قانون دیں گے تو سارے لوگ وہاں کے رہنے والے اس قانون دیں گے تو قانون کے پابند ہوں گے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جس طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح کوئی سیادت کے لائق نہیں، کوئی اور بڑا نہیں. لیڈ بھی وہی کرے گا. لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جھکو گے بھی اس کے سامنے، دعائیں بھی اس سے مانگو گے، اولادیں بھی اس سے طلب کرو گے، اور جو وہ نظام تعلیم دے گا تمہیں جن بنیادوں پر تمہیں تعلیم کی ترغیب کی جائے گی تمہارا نظام تعلیمی انہیں بنیادوں پر اٹھے گا. اسی طرح تم اس آئین کی پابندی کرو گے جو آئین اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اپنا بدی آئین اور قانون وہ تمہاری حد میں نہیں ہو سکتا، اس میں تو آئے تو رنگڑ ہوتی آج تو سبھی میں ہوتی رہتی، لیکن وہ اللہ کا قانون 1450 سال گزر گئے ہیں اس کی ایک عرب تک نہیں بدل سکا. اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سٹیبلٹی بھی اثر ہے، جس میں استحکام ہے، جس میں ایک متعین بات کہہ دی گئی ہے اور اس میں قوموں کو کوئی اپنی قسمت چھوٹی نہیں کرنی پڑتی اور کوئی اپنا سفر نہیں چھوٹا کرنا پڑتا. ورنہ اگر یہ آئے دن کی رہنمائیاں بدلے تو 10 سال آدمی ایک رہنمائی میں گزارتا، 20 سال ایک میں، 100 سال ایک میں، تو یوں سمجھیے کہ قوموں کی قسمت آئے دن نئے نئے امتحانات کا شکار ہوتی. اللہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا تمہارا خدا ایک ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ ارا ہے جس نے سجدہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا نا، بالکل اسی طرح اس کے سوا کسی اور کا قانون نکالے اس بات. ہاں جن چیزوں میں اس نے قانون نہیں دیا، ہمیں آئین نہیں دیا، دستور نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نے آزادی دے دی ہے کہ اس میں تو اپنے ہاؤس میں بیٹھ کر قانون سازی کرو. اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر میں یہ کہوں نا کہ زندگی کا 9/10 حصہ ایسا ہے جس میں ہمیں قانون سازی کی اجازت ہے، صرف 1/10 ایسا ہے جس میں قانون سازی کی اجازت نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ اپنی منہ مارتی ہے تو 1/10 کے بعد اس 9/10 کو چلے اس میں بھی یہ جگاڑی کرے گی تو دوسرے قوموں کی اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ اسلام نے ہمیں جو مزاج دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنا قانون سازی جو ہے. بھارت یہ ہماری بنیاد ہے ہر طرح کی زندگی کی، اور ہم نے اس سے الگ ہو کر اور اس سے منہ موڑ کر آج تک زخم پہ زخم کھائے ہیں پچھلی اتنی صدیوں میں، اور آج بھی اگر وہ زندہ ہماری کچھ نسخہ شفا ہے نا. ابو کلام نے تو شاہ جہاں مسجد میں 1947 میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی نسخہ شفا نہیں ہے، وہ یہ جو آج سے 1400 سال پہلے نبی امی لے کے آیا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ وہی ہمارا الہ اور پھر اس پر جم گئے ان کو نہ تو خوف ہوگا دنیا میں نہ آخرت میں ہوگا. یہی تو اس کا شفا ہمیشہ رہا ہے اس امت کے لیے، ہم اسی سے الگ ہوتے ہیں تو ذریع ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں قرآن کریم میں سورت کا آغاز کرتے ہیں. سواد، یہ سواد حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ میں کئی دفعہ اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، تفصیلی بحث میں نے کی ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، اس کو دیکھ لیجیے جو کتاب آپ کے پاس ہو. یہ حروف مقطعات کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کون بڑھ سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کو لانے کا فائدہ کیا ہے وہ میں وہاں بتا چکا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ کا احاطہ بھی کیا، بس اس میں اس نہیں پڑھنا چاہتا. بس سواد کا معنی سواد ہی ہے، لیکن حقیقت اس میں مراد کیا ہے وہ میں نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کا تو اس سے تعلق ہماری ہدایت کا نہیں. اگر ہدایت کا تعلق ہوتا تو کوئی ہدایت کی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہو اور اللہ کے رسول نے اسے ہمیں صاف تک نہ پہنچا رہا. اسے کو حضور کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کو پورے کا پورا پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ایک دم. اور اگر آپ نے تمہیں ذرا بھی سستی کی یا کوتاہی کی تو یوں سمجھیے کہ فماد بن کا رسالہ تھا, آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ہدایت سے ہوتا اور ہماری ہدایت اس کے بغیر نامکمل رہتی اور حضور اس ہدایت کو ہم تک نہ پہنچاتے. اور یا صحابہ اس کو اگر نامکمل سمجھے اس ہدایت کو تو کبھی حضور سے سوال نہ کرتے. یہ اصل میں جب وہ خطبہ دیتا تھا نا کوئی خطیب, اس کے شروع میں چند حروف بولے جاتے تھے جس کی مراد سننے والے خود سمجھتے تھے, لیکن اس کا تعلق خطبے کے اندر کے مضامین سے نہیں ہوتا تھا. یہ پہلے بھی کا رواج تھا, بعد میں بھی رواج رہا, آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہوتا گیا تو ہماری نشوان سے پیدا ہو گئی, ورنہ اور ایسی کوئی بات نہیں. من قرآن ذکر, یہ واو قسمیہ ہے, جس لفظ پر آتی ہے اس کو قسم بنا دیتی. اس کے بعد جو جملہ آتا ہے جب بھی میں دوہرائی بات کو دوہرا رہا ہوں, پہلے کئی دفعہ گزر چکی, جس لفظ پر واو آتی ہے تو قسم بن جاتی, لیکن اس کے بعد جملہ آتا ہے وہ جواب قسم ہوتا ہے, یا اس کو مقسم آلہ کہتے یا جواب قسم کہتے. اور دونوں کی حیثیت سمجھ لیجیے کہ دونوں کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ قسم کی حیثیت ہوتی ہے دلیل کی, اور مقسم آلہ اور جواب قسم کی حیثیت ہوتی ہے دعویٰ. ہم اپنی گفتگو میں ہمیشہ دعویٰ پہلے کرتے ہیں دلیل بعد میں دیتے تاکہ اس کو ثابت کریں, لیکن اللہ کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے, وہ دلیل پہلے دیتا ہے دعویٰ بعد میں پیش کرتا. اس کا طریقہ وہی ہے جو ہمارا زمین کو کاٹ کر دے گا. ہم زمین حاصل کرتے ہیں, اس کو تیار پہلے کرتے ہیں بیج بعد میں ڈالتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ بیج پہلے ڈالے تیاری اس کے بعد میں کریں. حالانکہ اس کا تیار کرنا وہ ایسے ہے جیسے ذہن کو دلیل سے تیار کیا جاتا ہے. دلیل کس کی ہوگی؟ تاکہ دوسرے کے ذہن کو اپنی بات سے آباد, اپنی بات سے کو ماننے کے لیے تیار کر دیا جائے. اس طرح زمین ذہن ایک زمینی تو ہے, تو کسان زمین کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ بیج کو قبول کر لے, لیکن بیج بعد میں ڈالتا ہے تیار پہلے ڈالتا. قرآن کریم کا یہی طریقہ ہے کہ وہ دل و دماغ کی زمینوں کو پہلے ہموار کرتا ہے, جب وہ ہموار ہو جاتی ہے ان کو ہو جانا چاہیے پھر وہ بیج ڈالتا ہے, پھر وہ دعویٰ کرتا ہے. اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم فرض کے لیے دعویٰ پہلے پیش کریں, کوئی اس کو نہ مانے تو ہمارے دعوے کو رد کر دینے سے وہ کافر تو نہیں ہو جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کسی کو نہیں ڈالتا, اس لیے دلیل پہلے دیتا ہے, ذہن کو جب ہموار کر لیتا ہے تو پھر اس پر بھی ڈالتا ہے دعوے کا, تاکہ دعوے کو رد کر کے کوئی آدمی کو نہ جاتا. لیکن بعض ایک ایسا بھی ہے کہ قسم خود بولتی ہے کہ دعویٰ کیا, دعوے کا ذکر نہیں کیا جاتا. قسم کے الفاظ سے دعویٰ متنشع ہوتا, جیسے بادل گھر کے آتے ہیں نا, وہ کڑکتے ہیں, خود بولتے ہیں کہ ہم پانی لے کے آئے, حالانکہ پانی ابھی اترا نہیں ہوتا, پانی برسا نہیں ہوتا. بعض دلیلیں خود بولتی ہیں, ان سے بات نکلتی ہے کھڑکتی کہ ہم فلاں بات کو پیش کرنے والے. یہاں بھی دونوں باتیں, من قرآن یہ ہے قسم. اب رہی بات اس کا جواب قسم کیا ہے, جواب قسم کوئی نہیں, لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صرف ذکر جو ہے یہ اس کی صفت ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پورے پورے یاسین میں آپ نے پڑھا تھا, یاسین من قرآن حکیم, وہاں قرآن کو بطور قسم کے دلیل کے پیش کیا گیا لیکن حکیم کی صفت کے ساتھ, وہ قرآن کے حکمت والا. یہاں نے فرمایا کہ وہ قرآن اس کو ہم بطور دلیل کا پیش کر رہے ہیں جو ذکر والا ہے. ذکر والا مانا ہوتا ہے, ذکر کا مانا ذکر والا. اب ذکر کیا ہے؟ ذکر بجائے خود اللہ کا, بجائے خود قرآن کریم کا نام بھی ہے, اس لیے وہ بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتا. قرآن کو اللہ آ گیا قرآن کریم کا, یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام. دوسرا ذکر کا مانا ہوتا ہے نصیحت, اس لیے لازم کرانا ہوگا کہ قرآن وہ ہے جو نصیحت والا ہے، وہ دنیا میں آئے نصیحت کرنے. تیسرا اس کا معنی ہے شرف اور بزرگی. قرآن بزرگی اور شرف والا ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ قرآن دین سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں. جیسے یعنی اللہ کے لیے کلام ہے تو جیسے اللہ کا کوئی ثابت نہیں ہے ہم کے کلام کا کوئی ثابت نہیں تو شرف تو اس کی کلام نہیں لازمی اس کا جو ہے تو بہت بزرگ کلام. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، بات چیزوں کو یاد کرانے کے لیے. تو اس لحاظ سے مانا ہوگا اس قرآن کی قسم جو یاد دہانی کراتا ہے. اب ہم دونوں باتوں پر غور کرتے ہیں کہ وہ نصیحت والا ہے کیا مانا. پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ نصیحت کیا ہوتی. نصیحت کہتے ہیں کہتے ہیں خیر خاری کو. پورا دین ہے نصیحت، اب دین و النصیحہ دین ہے ہی نصیحت کا، اور نصیحت کہتے ہیں خیر خاری کو. بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر علمی بات آپ پوچھیں تو دین کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کے سینے کو رفو کری کرنے کو، رفو کرنے کو. انسانیت کا جان گزرتے ہیں قرآن کو سیدھا، اخلاق کے جان گزرتے ہیں قرآن کی رفو کری کرتے ہیں. جب انسان اپنے گھروں میں الجھ کر اپنے مسائل میں الجھ کر کھیل کھیل ہو جاتا ہے قرآن اس کو جوڑتا ہے. وہ باتیں کہتے ہیں اس سے پورا جیسے انسانیت جوڑتی ہے، انسان جوڑتی ہے، اس لیے آدمی کرنا نصیحت. وہ یعنی اس کی اثر آتی ہے یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا. اب نہیں ہے بات کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت والا ہے اور جس کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ دعویٰ بھی تو یہی ہے نا کہ دیکھو قرآن کریم چونکہ نصیحت والا بن کے آیا ہے، جو بھی قرآن کریم کو پڑھے گا وہ اس سے نصیحت سنے گا، نصیحت قبول کرے گا، ایمان لائے گا. یہ ہے سمجھا کہ لوگوں قرآن پر ایمان لاؤ، اس کی دلیل کیا ہے قرآن؟ یہ بالکل ایسا ہی کہتے میں کہوں تو بادل آ گئے، لوگوں بارش پر ایمان دیا، بارش کو مانو، اور دلیل اس کی کیا؟ برستے ہوئے بادل، ان میں ہے ہی پانی، اور تم کیا چاہتے ہو؟ تو جب یہ نصیحتوں سے لبریز ہے یہ کتاب تو ظاہر نصیحتوں کی یہ سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، وہ تو آدمی کی رفو کری کرتی ہے. تو اس کے لیے اگر مزید کسی جواب قسم دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب قسم یہی ہے جو خود اس سے نکلتا ہے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ورنہ اس کے اندر تو یہی بات بدل کر لگتی ہے. اور دوسرا میں نے اس کا بنا کہ یاد دہانی. اللہ نے بعض کتنی احکام اس میں دیے، آپ اگر فطرت کا مطالعہ کریں گے تو قدم قدم پر محسوس کریں گے قرآن کریم میں کوئی صفحہ شاید آپ کو فطری احکام سے خالی نہیں ملے. میں وقتاً وقتاً اس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں لیکن اس میں مثالیں نہیں دوں. اسے قرآن کریم نے مثلا یہ بتایا ہے کہ لوگوں بد عملی کا نتیجہ جہنم ہے اور خوش عملی اور نیک عملی کا نتیجہ جنت ہے، اور پھر جنت اور جہنم کی تفصیلات بتائی اور ان تفصیلات کو بتا کر اس کی مثالیں دے کر یاد دہانی کرائی ہے لوگوں کو کہ اگر تم اس کو مانو گے تو یہ جہنم اور جنت یہ تمہاری قسمت میں ہے، نیک عمل کرو گے جنت میں رہے گی، نیک اور برے عمل کرو گے جہنم میں رہے گی. تو گویا قرآن آیا اس لیے ہے کہ ان اعمال کی ابھی یاد دلائے جو آدمی کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور جنت لے جا سکتے ہیں. یا یاد دہانی کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ان امتوں کی کہانی اور داستان کہی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی نبیوں کو نہ مانا اور بلا خطبہ ہوگا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط آگے آ رہا ہوں. کا ذکر قرآن کی بار باروں کا ذکر کر کے یاد دلاتا ہے کہ بے وقوفوں بھی تمہاری طرح انسان تھے، بلکہ ان کو ہم نے تم سے بڑھ کر طاقتور حکم دے دی، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی کی تصدیق کر ڈالی انہوں نے اور اس کا انکار کر دیا اور اللہ کے راستے پر آنے سے انکار کر دیا تو راستہ تباہ ہو گیا. تو تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو تمہاری تو مہارا بھی مقدر. یہ یاد دہانی ہے جو بار بار کرائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِهَابٍ. اس سے بھی روشنی پڑتی ہے اس بات پر کہ جواب قسم کیا ہونا چاہیے. کہ قرآن کریم تو یاد دہانی والا ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی کرانے کے لیے آیا. اب جو اس کو یاد دہانی قبول نہیں کرے گا وہ زیادہ تباہ ہو جائے گا. جو اس کا جواب کرتا رہی یہ بات کہ یہ لوگ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے، یہ قریش اور اہل مکہ اور دوسرے لوگ. کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کمزوری ہے، حضور کی تبلیغ و دعوت میں کمزوری ہے، قرآن کریم کے دلائل میں کوئی مدد کامل، یہ بات نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بنی الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن کریم کو ماننے سے یا پیغمبروں پر ایمان لانے سے، فی عزت من شقاق، وہ اصل میں اپنی بڑائی کے زوم میں پندار میں مبتلا. عزت کہتے ہیں پندار اور تکبر، اور شقاق کہتے مخاصد، کہتے وہ تو اپنے کردار میں گم ہے، وہ کسی بات تو سنتے ہی وہ کیا قبول کرے، اور وہ اتنی مخالفت میں اپنے بھی اس قدر دور نکل گئے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت میں کہ قرآن کریم پہ خرید جانے کا نام نہیں دیتا تو اسے ہدایت کا قبول کرے. یہ بے شک آپ اس کا اپنے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو آدمی کسی کا بدترین مخالف ہوتا ہے وہ اس کے کام کی بات بھی کہ وہ تب بھی نہیں سنتا. مجھے اچھی طرح میں وہ تاریخ پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک بڑے آدمی کے حوالے سے مجھے یہ بتایا گیا یا میں نے پڑھا بھی کہ انہوں نے لیاقت علی خان مرحوم کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک فوج میں بٹوارا نہ ہو جائے، بے شک تقسیم مؤخر ہوتی ہے پاکستان کی تو ہو جائے، تقسیم قبول نہ کر. فوج ہماری برما میں پڑی ہے یا دوسرے بہادروں پر، اگر فوج میں انگریز حوالے نہیں کرتا نا تو تمہارا کاجر موڑی کی طرح قطرے عام ہوگا کائز مرے میں نا. جب یہ مشورہ نیکی کے آدمی کو پہنچا تو نیکی کے آدمی نے کہا کہ جس نے یہ مشورہ دیا ہے چونکہ ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں رہا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی بات ہوگی. اب یہ دشمنی اور بدگمانی ایک اچھے مشورے کو قبول کرنے کے راستے میں حائل ہوگا. میں صرف بتاؤں مثال یہ بات کر رہا ہوں کہ صحیح ہے غلط ہونے کا مجھے نہیں معلوم. یعنی جب بھی آدمی کسی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کی اچھی باتیں بھی صحیح باتیں بھی اس کو غلط باتیں معلوم ہوتی. کیا یہ لوگ بالکل ایک پندار میں مبتلا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، محمد اور غریب بڑا ہے، اس غریب آدمی کی بات سنیں؟ یہ بھی کہتے ہیں پندار بھی عجیب چیز. میرے پاس ایک دفعہ ایک پروفیسر آف کشیم لائے یونیورسٹی کی بات ہے بہت کئی سال پہلے، اور وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے اور ڈاکٹر تو تھے یعنی پی ایچ ڈی تھے، بہت پڑھے بھی تھے. ان کی بیوی وہ پی ایچ ڈی دو ہی پروفیسر، اس نے انہیں شادی کی اپنی پہلی بیوی کے مشورے سے، اسی کو پہلی بیوی سے طلاق ہوگا، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، بعد میں جھگڑا پڑ گیا. اب میری بیوی سے جھگڑا ہونے لگا نا تو اس کے ان کے جو سسرال تھے وہ فوج میں تھے زیادہ، یعنی خود ان کے کرنل اور بھائیوں کے میجر میجر اس طرح کی چیز تھے. تو میرے پاس وہ آئے کہنے لگے اور تو کوئی حال نظر نہیں آتا، اگر آپ تکلیف کریں تو شاید اللہ میرا گھر بتا دیں. میں نے کہا میں کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کہ آپ یہ کریں کہ میں ان کے سامنے تجویز لے کے جا رہا ہوں کہ دیکھیے ہم پر اثر ہو کے بڑھا تو اللہ کی کتاب ہے، کسی ایسے عالم پر اگر آپ کو اعتماد ہو، مجھے تو ہے بس کسی نہ کسی پر، میں بھی کسی عالم کو لے جاتا ہوں، آپ بھی کسی عالم کو لے جاتے، دو تین علماء بٹھائیں جو واقعی سکھا لوگ ہوں، بڑے متقی ہوں اور صاحب علم ہوں، ہم ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھتے ہیں، میں بھی رکھوں آپ بھی رکھیں، وہ جو پیسہ دے دینا ہم اس کو قبول کر دیں. کہا یہ بتائیں گے میں تجویز لے کے جا رہا ہوں آپ کو، صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اتنی تیار ہیں، اگر آپ کا نام دے دوں تو آپ چلے چلیں گے. میں نے کہا ویسے تو خیر میں قابل نہیں ہوں کہ سمجھوں کہ میں کو بڑا عالم ہوں تو مجھے جانا چاہیے، لیکن میرے جانے سے اگر آپ کا گھر بس سکتا ہے تو میں سو بڑا جانے کو تیار ہوں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی دو میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائے، اتنی بڑی بیوی ہے میں جاؤں ضرور جاؤں. دو چار دن کے بعد واپس آئے بڑے پریشان تھے، कहने लगे आपको मैंने आवादा किया, मैंने कहा फिर नतीजा क्या होगा, कहने लगे मैंने जब उनके सामने जाकर बीज रखी तो गवर्नर साहब कहने लगे कि अच्छा ये हमारे घर के टुकड़े खाकर पलने वाले अब हमारे मामला के फैसले करेंगे। ये है पिंदा अपनी जात और अपनी बड़ाई का। और हमारे मुल्क में पता नहीं कहां कहां ये पिंदार आए होकर रह गए। सच्चाई शरीफ लोगों के पास होगा ना, अच्छा ये गरीब लोग। मैं दो दिन हुए किताब पढ़ आदत नहीं है, तो फैजल मसाद की मुशाहदात उसकी किताब है, देखी नहीं थी कभी, तो शोर सुनी थी, तो एक साहब मुझे दे जाए तो मैं खुद से मिली तो मैं उसको देख रहा हूं, बस उतर से किताब की बात। तो उसे मैंने देखा जब पाकिस्तान बन गया ना 1948 से, मौलाना मौदूदी यहां आ गए, जमात इस्लामी के लोग आ गए, उनके चूंकि हालात से किया सब क्या बातें, तो वो चूंकि आए तो पठानकोट से उठकर, तो उन्होंने वहां भी ये बात कही कि काश मेरे पास 200 आदमी भी होते ना मौलाना मौदूदी ने कहा, तो मैं पठानकोट में ऐसे रास्ते में बैठा हूं जो कश्मीर को जाता, तो मैं ये रास्ता इंडिया के लिए बंद कर देता, क्योंकि मेरी फरासत मुझे बता रही है कि जिला गुरदासपुर का इंडिया को दिया जाना ये यूं समझिए कश्मीर देने के मुताबिक, अब कश्मीर नहीं बचेगा, तो यही तो रास्ता। अगर मैं इसको बंद कर सकता मेरे साथ कोई भी साथ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 200 बंदूकें भी होती ना तो मैं ये कर गुजरता। फिर वो यहां पास आए थे, यहां मेरे घर के उस वजीर आला थे नवाब ममदौर साहब, उनसे जाकर मिले, उनसे कहने लगे कि मैं कोई सियासी बात नहीं करने आया, मैं सिर्फ आपको ये मशवरा देने आया हूं, मैं जाहिर है कि ये मेरा मुल्क भी है आपका भी, आप सब लोग इसके अंदर हैं, कि खुदा के लिए अगर आप कश्मीर को बचाना चाहते हैं ना तो फौरी तौर पर वो रास्ता बंद करें जो कश्मीर को जाता है। पठानकोट से आगे तो बाकी जिस जहां भी आप बंद कर सकते हैं, शायद उन्होंने नाम भी बताया कि फला जगह अपनी फौज बचा दी। तो ममदूर साहब ने वाजपेयी फरमाया कि मौलवी साहब जाइए अपना काम करें, हम अपना हमें अपना काम कर लेते हैं, हम आपसे बेहतर जानते हैं कि हमारी जरूरतें क्या। ये है बिंदा इसमें सब कौन कौन से मिसाल हुआ, यानी एक वडेरा सरहद का बरगश्ता हो गया सजदा में शहीद की क्यादत से, पहले उनके आदत बैठ की खिलाफत मारी तो बरगश्ता हो गया, तो उसे मुक्तू करने के लिए शाह साहब ने वफद भेजा, तो उसने तजवीज दी कि फलान जंगल में हम लोग बैठे थे, दस आदमी आप आ गया, दस आदमी मैं इसको रहे हूं, इसको आप पढ़ना चाहें इस वाक्य को तो सैयद अबुल हसन नदवी किताब में पढ़ ली। जो जब वहां जब जब बैठे ना मुजाकरा शुरू हुए, उन्होंने शुरू होते ही कहा कि शाह साहब सैयद बादशाह से कहें वो जो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं ना इस इलाके में और खिलाफत का निजाम लाना चाहते हैं, कहा ये मुल्ला मुलवानों की बात है, हम जो खानदानी जागीरदार हैं हमारे काम की शरीयत नहीं, हम नहीं कर सकते। ये पिंदार है जिसको यह शिका इज्जत और शिका के नाम से याद किया जा रहा है, इज्जत के नाम से गांव को तो पिंदार ने मार डाला, वो बदबक अब जहां भी अब्दुल्लाह वगैरह वो जो इधर दौलतमंद लोग हैं ना उत्पाद शहबा वगैरह, सिर्फ इसलिए कभी इसी सजा से बात सुनने को नजर आ रही है, यदि यतीम पैदा हुआ बकरियां चराता जमा हुआ अभी समझ में नहीं पाया था कि उसको नबूवत दे दी गई, और वो भी एक खातून के पैसे से वो कारोबार करता था, हम इसकी बात मान अब गलत, तो आदमी को एक इंसान कभी हो ही नहीं सकता, और हो तो वो भी गरीब आदमी, ये नहीं हो सकता। गुरबत उनके नजदीक सबसे बदतरीन खाली थी, गरीब आदमी को कदम नहीं बनता। मेरे भाइयों हम जिस सूरत हाल को पहुंच गए हैं ना, मैं जान भूल कर इन बातों को दराज कर रहा हूं कि काश किसी देश में यह बात उतर जाए कि हमने तबका जो बनाए हैं ना गरीबी और अमीरी के हवाले से और जात पात के हवाले से, जब तक ये बुत नहीं टूटेगी आज दीवारें नहीं टूटेंगी, उस वक्त इस मुल्क का एक निजाम नहीं बन सकता। अब उन लोगों को डराने के लिए और आहराम को दिखाने के लिए प्रबंधकार समा रहा कि कम महत्व मिन कबले हिंद में अर्न مناظم ولا تقینا مناظم. کہا قریشیوں تمہیں اللہ کے نبی کی باتیں سوڑ نہیں کرتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم تم سے پہلے بہت ساری قومیں اسی طرح کی گزری ہیں جیسے تم، تو تمہیں کچھ پتا ہے کہ ان کو اللہ نے تباہ کیا، تم خوب جانتے ہو، اس لیے ان کے کھنڈرات سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، تم سے کوئی چھپی باتیں نہیں. قوم نوح سے گزرتے ہو تو قوم سمود سے آدھے مدین سب سے گزرتے ہو، اور تمہیں یہ معلوم ہے تم پر یہ عذاب کیوں آیا؟ ایک ہی جرم تھا سب سے بڑا، وہ نے اپنے جو رسول آیا تھا ان کی طرف اس کی بات تم نے تمہیں انکار کر دیا، تاکہ تم جھوٹے ہو ہم تم مار ڈالیں گے، ہمیں چلے جاؤ. تو بات کتنی قوم میں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے، کم بات رکھنا ہمیں قبل قبل. یہ قبل جو ہے نا صدی کو بھی کہتے ہیں اور قوم کو بھی کہتے ہیں. کم میں کم میں کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. فلا دو انہوں نے بالکل اپنے پٹھے پہ ہاتھ ہی دھرنے دیے، بات نہیں مانی، کوئی بات ہونے پہ آواز آتی، لیکن جب اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا فنا دو پھر چیخے لگے دعائی دے، پھر تو ندا دی شو بچایا کہ یاد کا میں بن گئے ہمیں چھوڑ دو، اب ہم تیرے بندے بن گئے. تو اللہ فرماتا ہے ولا تحین مناس، وہ وقت نہیں تھا خدا سے یہ لادا اصل میں لا ہے تا ظاہر ہے، یہ کئی بار اوپا پر یا اور بھی بات دینے آ جایا کرتی ہے، اور یہ صرف تحسین کلام کے لیے ہو گئی، اس کا اور کو معنی نہیں ہوتا، اس لیے اصل لفظ لا ہے. لا ہی نہ وہ نہیں وقت تھا بنا دے خدا سی کا چھوٹنے کا بچ نکلنے کا، کوئی وقت نہیں کہ جب تک عذاب نہیں اترتا نا تو بچ نکلنے کا، ہر وقت بچ نکلنے کا، توبہ کرو بچ جاؤ. لیکن جب عذاب آ جاتا ہے اللہ کی جانب سے پھر یاد رکھو بچ نکلنے کا کوئی وقت نہیں. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برسے جیسے اس کا زلزلہ آیا اور پھر ہم اللہ کو متوجہ ہوں پھر شاید اللہ چھوڑے گا، پہلے پہلے بچ نکلنے کا راستہ ہے. لیکن عام طور پر قوموں کا حال مچھلیوں جیسا ہی ہے کہ وہ آخری پتھر چاٹ کے واپس آتے ہیں. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اندازہ کریں کہ جب کسی قوم کی قسمت پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو کیسے کیسے بہانے ہوتے ہیں ان کی گمراہی، اور آپ بھی سوچے تو حیران ہو جاتا کہ یہ بھی کوئی بات آئی تھی کہ جس کی وجہ سے کسی پیغمبر کی بات نہ مانی. اب دیکھو ان کا پہلا ہوگا عذر کیا، بلکہ بہت بڑا اعتراض اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ عجیب اب جا اہم منظر مل ہوں، ان کو تعجب ہے، تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آ گیا ایک ڈرانے والا انہیں میں سے. انہوں نے کہا غضب خدا کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کے ساتھ پردے پڑا، ٹھیک ہے سردار کا پوتا ہے وہ، لیکن اس کے مرنے والے باپ نے تو آئے اونٹنی اور ایک لوکی کے چھوڑا کیا نہاد نادار رکھ. اب اس عالم میں اگر گھر میں جگہ تو تھی لیکن کھانے کو کچھ نہ دے سکے، وہ دے سکے وہ جا کر بکریاں چراتے، اس سے جو دودھ ملتا خود ہی پیتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی لا کے پلاتے. کہا اس طرح اس نے اس کا بچپن اور لڑکپن گزرا، پھر قبر میں اس نے کاروبار شروع کی. یہ الگ بات ہے اسے بڑی دانائی دکھائی، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ وہ کاروبار بھی کرتا. مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے کون، ہم میں سے تھا، ہماری طرح کا ایک آدمی تھا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، ہماری طرح اس نے کئی پر تحریک نہیں لیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں نہیں، کوئی بات اس نے ہماری طرح بالکل نہیں سیکھی. یہ ٹھیک ہے کہ ہر بے عیب زندگی گزارتا تھا، ہم جب کے سارے عیب جا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی کسی صلاحیت کا مالک تو نہیں تھا کہ جہاں اور کسی میں نہ پائی جاتی اور غیر معمولی بات اس میں نہیں. لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ اچانک آیا اور آگے کہنے کا میں تو منظر بن کر آیا. منظر کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈرانے والا بن کے آیا، میں اللہ کے نبی اور رسول ہوں، اس نے مجھے رسالت اور نبوت دی ہے اور کہا ان لوگوں کو ڈراؤ ورنہ تباہ ہو جائے گی، آخرت میں جہنم کی نظر اور دنیا میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے، اور جو آپ نسخہ کیمیا اور نسخہ شفا لے کے آئے ہیں اگر اس کو انہوں نے نہ مانا تو یہ تباہ ہو. کہتے ہیں ہمارے چلے گئے گا آدمی, اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھو میں نبی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اس پر انہوں نے بات چیت کی. بقالت کا بیرو رہا تھا یہ اس کے بعد جا کر یہ معاملہ پیش آیا ہے. لیکن قرآن کریم میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ تو صدیوں کے فاصلے میں درمیان میں حائل ہوں تو بات اس طرح کہتا جیسے اس زمانے میں ہوئی ہے. اس کے زمانے میں اس کے یہاں زمانے کی تقسیم ہی نہیں. اللہ کے یہاں تو کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا ہے. اس کے تو سارے زمانے اس کے سامنے اس طرح جیسے ہمارے سامنے لکھی نہیں ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ اسی اگر جس میں چند سالوں یا مہینوں کا فاصلہ ہے. لیکن اللہ نے ایک ہی موقع پر بات کہی, کہا ایک تو ہم کو یہ تعجب کہ اچھا ہم جیسا آدمی ہم ہی میں سے قریشی نوجوان ٹھیک ہے اگر ہم نے زیادہ خوبصورت ہوتا کیا ہوگی, اگر اس نے کبھی کو گناہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, اگر اس کی زبان ہم سے زیادہ پسندیدہ تو پھر کیا ہوگا. لیکن ہے تو ہم میں سے ہمارے جیسا ہی ہے نا, ہمارا ہی بھائی بہن ہے. تو اٹھ کے کہتا کہ میں نبی ہوں. ایک تو یہ اس بات کو اور اس تعجب کو انہوں نے نہ ماننے کا بہانہ بنا دیا, نہ ماننے کا دلیل بنا. اب ان کی مشکل یہ پیش آئی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہے تو وہ ہم میں سے ہمارے جیسا ہی, یعنی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے. تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پر ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو آنا چاہیے؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہا اگر فرشتہ آتا تو تمہارے کچھ کام کرتے, کیونکہ پیغمبر تو آتے ہدایت کے لیے اور ہدایت وہ دے سکتا ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے وہ آیا ہے اس کی ضروریات کو, اس کے معاملات کو, اس کے سوچنے کے انداز کو, اس کے ہر چیز کو اس کو سمجھتا ہو. اور اس کو فرشتہ کو تو ہماری کسی بات کو نہیں سمجھتا. ہمیں بھوک لگتی ہے اس کو بھوک نہیں لگتی, ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں بخار چڑھتا ہے اس کو بخار نہیں ہوتا, وہ کبھی بیمار نہیں پڑتا, وہ کبھی زخمی نہیں ہوتا. وہ اگر کسی بڑے سے بڑے اوپر سے بھی لڑ جائے تو اس کو مر جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا, کسی کو نظر ہی نہیں آتا کسی کو. اور پھر یہ کہ جب وہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا تو دوسروں کی نمونہ کیا بنے گا؟ تو کہا بیوقوف ہو, تم جس کو الزام دے رہے ہو بتاؤ جب بھی نبی آئے گا تو تم ہی تم ایسے ہونا چاہیے, تم الٹا اس کو بہانہ بنا رہے. دوسری بات کہ چلو اگر تم مان لو کہ جب انسان تو ہوتا لیکن ہوتا تو کسی اور قبیلے سے تھا, یہ ہم ہی سے ہمارے جیسا آپ بھی اٹھ کر کھڑا کیوں گے؟ انہوں نے کہا بیوقوف ہو, اگر تو کسی اور قبیلے کا آدمی ہوتا یا کسی کوئی اور زبان بولنے والا ہوتا, کسی اور ملک کا رہنے والا ہوتا اور تم اس کو جان پہچان نہ رکھتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھروسے کا آدمی. پیغمبر کے روپئے کی شرط یہ ہے کہ اس پر آدمی بھروسہ کرتا ہو کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا, ہم کیوں بولیں گے؟ تو کہا جو اجنبی ہوتا اس کے بارے میں تم کیا اس بھروسے کی بات کر سکتے تھے؟ زیادہ نہیں کر سکتے. اس لیے تو تربیت کے لیے اور بھروسے کے لیے تو ضروری تھا کہ تم ہی میرے سے ایک آدمی ہو. دیکھو حضور ان میں سے تھے لیکن حضور نے اتنا بڑا امتحان پاس کیا جو دنیا میں شاید کسی کے لیے ممکن نہیں, کہ 40 سال کی زندگی کو ایک دو دن کی نہیں اور گزری بھی سب کے سامنے, اور میں شادی کی سب کے سامنے, بچے ہوئے سب کے سامنے, شادی بیاہ ہوئے تو سب کے سامنے, اور معاملات کیے تو سب کے سامنے, کاروبار کیا تو سب کے سامنے. لیکن 40 سال گزارنے کے بعد اچانک صبح پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کہو سب نے کون آج تک کوئی تیرا, ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے آج تک کبھی مجھے جھوٹ بولتے سنا؟ دیکھیے نا جانے پہچانے والے لوگ تو 5-6 ہی ہوں تو وہ چاہیے دے دے دیں, پوچھ کون جانتی پہچانتی. آپ کبھی تجربہ کرنا ہو نا تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کر نہ پوچھئے کہ لوگوں تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے سنا؟ تو یقین جانیے میرا سارے سر چکا دیں. اور اگر کبھی اہل محلہ جمع کر کے پوچھے تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں, آیا بڑا پاس بھائی, کبھی امتحان پاس کر تو دے دیں. کون آج تک کوئی دیا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. یہ ہے وہ بنیاد بھروسے سے بھروسہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری یہ بات کہ جب حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو دو ہر کنگیز چیزیں لوگوں نے دیکھی. ایک تو یہ کہ جس آدمی نے ایمان قبول کر لیا لوگوں نے اس سے چمڑی ادھیر ڈالی. لیکن کیا عجیب بات ہے کہ مجال کیا وہ جو کبھی اپنی بات سے نیچے ہٹ گیا. بلال کو دیکھ لیجیے, خباب کو دیکھ لیجیے, یا پھر کو دیکھ لیجیے, اور یہ تو ہر غلام تھے. ابو بکر کو دیکھ لیجیے, عمر کو دیکھ لیجیے, یہ بھی ان تمام لوگوں کو دیکھ لیجیے. دنیا بھر کے لوگ اٹھائے, کبھی کبھی قدم نیچے ہٹا. باپ نے اگر اسلام قبول کیا تو بچوں کو چھوڑ دیا. بچوں نے کیا تو باپ کو چھوڑ دیا, بیوی نے کیا بیوی شوہر کو چھوڑ دیا, شوہر نے کیا تو بیوی کو چھوڑ دیا, گھر چھوٹ گئے, حتیٰ کہ وطن چھوڑ دیا. صرف ایمان کی خاطر. اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کی باپ نے اس کی تاثیر کی, اور جو اس کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہے وہ جان سے چلا جو چلا جائے. آپ کو تعجب ہوگا جنگ تبو کے حالات میں اگر آپ پڑھے سیرت کی کوئی کتاب تاریخ تو اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ ہرقل کی فوج میں ایک پوری فوج عربیوں پر مشتمل تھی, عرب قبائل پر, اور اس کا جو کمانڈر تھا ظاہر ہے عرب کا, اس کو کسی ایک صحابی نے اس کی ملاقات دی اور انہوں نے اس ظاہر کے ایمان کے بارے میں جو چیزیں بتائی اور اسلام کی خوبیاں بتائی. وہ اسلام لے آیا, اس نے حضور کو دیکھا نہیں. اس نے صرف حضور کی بات, یعنی حضور کے بارے میں جو ان کو بتایا جائے ان کو اس پر یقین کیا یا قرآن کریم پڑھا. بادشاہ نے اس کو بلایا, انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے, اب تمہارے سامنے دو راستے, یعنی معذور کر دیا گیا اس کے بعد بولا ہے کہ تمہارے پاس دو راستے, ایمان سے دستبردار ہو جاؤ باہر کر دیے جاؤ, اور اگر دستبردار نہیں ہوتے ہو تو میں تمہارے کھڑے کھڑے کھار اتوا دوں, زندہ حال میں کھار اتوا دوں. انہوں نے کہا جناب یہ ایمان ایسی چیز ہے دل میں اتر جائے تو میں نکلتی. چنانچہ فارس ساری فوج کے سامنے اس کی کھار اتروا دی گئی, لیکن اس نے خود تک نہیں کی اور اس نے ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. ایک تو ہے یہ بات, اور دوسری یہ بات کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری جاتے تو ایک آدمی ہے نا, ہم کہیں پڑھے نہ یہ پڑھا, جو زبان ہم بولتے وہ یہ بولتا, لیکن جب وہ قرآن کریم پڑھتا تو قرآن کریم کا تو ایک لفظ کیوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تسلیم میں تھڑ کے آیا. ایسی ٹکساری زبان کہ کوئی اس کی مثال لانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا. وہ بار بار چیلنج کرتا ہے کہ لوگوں نے صورت ہی بنا کے لیا اور تین کلموں کی کوئی ہمت نہیں کرتا. اور جو اس میں نظام پیش کیا گیا ہے وہ ایسا مکمل ہے کہ دنیا کا کوئی آئین قانون دستور ایسا نہیں ہے جو چند دنوں کے بعد امینڈمنٹ کا شکار نہیں ہوتا. یہ دنیا کا واحد دستور ہے کہ 1450 سال ہونے لگے ہیں اس میں کبھی تبدیلی اور ترمیم ہوتا نہیں, اور وہ اس نبی امی نے پیش کی. جب یہ دو باتیں سمجھ لی آپ نے, کہا یہ دو باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو تم بتاؤ کہ وہ تمہارے جیسا یہ دو باتیں کیا, تو اس کے ماننے والوں میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی, اور جو وہ لے کے آیا ہے اس میں غلطی کیوں نہیں ہوتی. اس کا تو اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب, کہ بات اصل میں یہ ہے یہ جادوگر ہے, اور صرف جادوگر ہی نہیں یہ, یعنی اس کا جو کلام ہے اس میں جادو کا اثر نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ جھوٹا بھی ہے, لپاٹیا بھی ہے, اس کے ساتھ اس نے ساتھ اپنا اعتبار دبانے کے لیے یہ کہنے شروع کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہ یہ وجہ ہے, ورنہ یہ نہ اللہ کا نبی ہے اور نہ اس میں ویسی بات ہے, بلکہ جادو یعنی اس کے کلام ہے وہ بھی جادو کا اثر ہے. جو لوگ اس کے قریب آتے ہیں وہ جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, اور جادو کے اثرات اس کے تحت وہ جان دے دیتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک باغ میں کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ جناب اس کے بعد ایک پروگرام ہے تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور سوال و جواب کی دلچسپی نہیں ہوگی، بس اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات ان لوگوں سے تعاون کریں، اتنا کریں کہ پہلے انہوں نے دائیں بائیں لگائے تھے یہ صوفے، جو اسی طرح لگا دیں اور نیچے کا انہوں نے فرشی نیچے صوفے رکھی ہے تو وہ اپنا اہتمام کریں، جو کہ اس کے بعد پروگرام ہم کریں گے۔ دعا کریں۔